सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्तरोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियाँ रूबरू उर्दू के हमा जहत अदीब जनाब आसिफ फर्रुखी से हमारा मुकालमा।
जी हाँ, दुनियादार में निकालता हूँ और मैं सिर्फ शौक की बुनियाद पर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि रिसालों का जो दायरा है वो सिमट रहा है, अच्छी तहरीरें जो हैं वो पढ़ी रह जाती हैं, बहुत से लोगों तक नहीं पहुँचती। तो एक जिसको आप लिटिल मैगजीन कह लीजिए या एंथोलॉजी कह लीजिए, क्योंकि वो चार पाँच महीने में एक शुमारा आता है जिसकी कुछ बाकायदा तारीख तय नहीं होती है, जब मुझे अच्छी तहरीरें मिल जाती हैं तो मैं निकालता हूँ।
कलाम शायर बाजुबान शायर में जनाब मिदहतुल अख्तर का कलाम इन्हीं की आवाज में।
रूह में धूप खिली, धूप में बरसात हुई,
वाह
वो अजब शख्स है जब उससे मुलाकात हुई। रूह में धूप खिली, धूप में बरसात हुई, एक नजर पहले पहल आपको देखा था कहीं।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 195 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करेंगे।
और ये गालिब की उन गजलों में शामिल है जो गालिब ने कम उम्र में लिखी, और ये वो दौर था जब गालिब के यहाँ मुश्किल ख्याली जो थी वो बुरूज पे थी और ज़्यादातर फारसी में गजलें लिखा करते थे वो उस वक्त। तो ये उर्दू की गजल है लेकिन इसमें फारसी जो है उसका इस्तेमाल मुहावरों का भी है और कुछ अल्फाज का भी है, इस तरह से है कि गजल खासी मुश्किल हो गई है।
और आखिर में मोहतरमा शबनम शकील का अफसाना लेकिन नहीं खाहां कोई सुनाएंगे खालिद हमीद।
उसने अब लोगों से मिलना जुलना और बाहर निकलना बहुत कम कर दिया। दिन में अगर उसे कहीं जाना पड़ता तो वो बुरका ओढ़ती थी, अलबत्ता कभी कभी रात को कर्नल साहब उसे अपने बेतकल्लुफ दोस्तों के यहाँ बगैर बुरके के ले जाते।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-8789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-8789।
जनाब आसिफ फर्रुखी हमारी अदबी दुनिया की एक जानी पहचानी और फ़ाल शख्सियत हैं। ताल्लुक अदबी घराने से है, अदब के सभी नसरी मैदानों में तबाज़माई कर चुके हैं। हरचंद के आगाज शायरी से किया मगर बाद में ये अफसाना निगारी की तरफ मुतवज्जो हुए, तराजिम किए और साथ साथ एक अदबी रिसाले दुनियाजात की इदारत भी। ये अदबी रिसाला इनकी ज़ाती काविशों से अब भी शाया हो रहा है। आइए सुनते हैं जनाब आसिफ फर्रुखी से इनकी इब्तदाई जिंदगी का अहवाल।
ये दुरुस्त है कि मैंने अदबी माहौल में खुली और मेरे वालिद का, वालदा का और मेरे घराने का ताल्लुक अदब से बहुत गहरा रहा है। मेरे वालिद उर्दू के उस्ताद रहे हैं, अदीब हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। मेरी वालदा का ताल्लुक नज़ीर अहमद और शाहिद अहमद देलवी के घराने से है। तो ये असरात तो यकीनन मौजूद थे लेकिन शायद शऊरी तौर पे कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब मैंने ये फैसला किया हो कि मुझे लिखने वाला बनना है। यानी शऊरी फैसला करने से पहले मेरे साथ ये वारदात हो चुकी थी या ये तय हो चुका था कि मैं मुझे लिखना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इन तहरीरों ने मेरा इंतखाब किया।
तो ये जो माहौल था ये किस हद तक मददगार रहा आपके लिए? जाहिर है कि दो तरह से, एक तो आपकी अदबी नश्वनुमा के लिए, दूसरे ये कि समाजी तौर पर जो अदबी हलके थे उसमें आपका दाखला आसान हो गया।
मददगार भी रहा और मेरे लिए एक बैरियर या एक मुश्किल भी रहा। मददगार यूँ रहा कि मैंने आँख खोलकर यही माहौल देखा, شعر و ادب کی گفتگو گھر میں اسی طرح ہوتی تھی جیسے روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں. بڑے لکھنے والوں کو اپنے والد کے آس پاس دیکھا, اپنے والد کے ساتھ اس ماحول میں میں جاتا رہا, تو یہ سب چیزیں ایک فطری طور پہ میرے مزاج کا حصہ بن گئیں. مشکل یہ رہا کہ جب بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی تو بہت سارے جو بزرگوں کے سائے تھے وہ راستہ بھی روکتے تھے, اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی اچھی چیز لکھی, یا بلکہ یہ کہ جب میں نے شروع میں لکھنے کے کام کا آغاز کیا تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ بھائی ان کو تو والد ان کے لکھ کے دیتے ہوں گے. اور ایک آدھ دفعہ یہ بھی ہوا, مثلاً ایک بہت عمدہ رسالہ نکلتا تھا اوراق کے نام سے, جس کو وزیر آغا نکالا کرتے تھے, انہوں نے اس میں میرا افسانہ چھاپا اور افسانے کے مصنف کا نام اسلم فروخی لکھا. اور انہوں نے جب میں نے خط لکھ کے یہ کہا کہ بھائی یہ تو میرا افسانہ ہے, تو انہوں نے کہا یہی تو میں بھی لکھ رہا ہوں کہ یہ تمہارا افسانہ ہے, تم اسلم فروخی نہیں ہو. اسی طرح ایک بہت دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ میں فنون میں میں نے لکھنے کا افسانے لکھنے کا آغاز کیا, اور قاسمی صاحب نے بہت محبت اور بزرگانہ شفقت کے ساتھ میری تحریروں کو شائع کیا. تو میں لاہور گیا تو ان سے ملنے اور ان کو سلام کرنے کے, تو خیر وہ جیسا قاعدہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان طالب علم ہے, انہوں نے بہت اچھی طرح بات کی اور چائے کو پوچھا, اور پھر مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے بڑے بھائی صاحب کبھی لاہور تشریف نہیں لائے. تو میں نے کہا کہ بڑے بھائی صاحب کون؟ کہنے لگے ارے بھائی وہی اسلم فروخی کے بیٹے جو افسانے لکھتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ تو میں ہوں. تو قاسمی صاحب شفقت کے ساتھ گلے لگایا اور کہا کہ اچھا یہ تو مجھے اب پتہ چلا, اور تم تو بہت چھوٹے سے ہو, تم یہ کہانیاں کیسے لکھ رہے ہو؟ تو یہ لحاظ سے یہ بھی ایک بات میرے ساتھ ہوئی.
فروخی صاحب آپ نے افسانے سے یعنی باقاعدہ یعنی آغاز کیا, تو اب تک کتنے مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں اور کون کون سے ہیں؟
میں نے باقاعدہ آغاز شاعری سے کیا.
شاعری سے؟ اچھا, ماشاءاللہ.
میں نے لکھنا شروع کی, لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو میرے والد کا مزاج ہے یا جو روایت ہے وہ میرے پاؤں میں ایک بیڑی سی بن گئی ہے, اور میں یا تو اس کو توڑ ڈالوں جو میرے لیے ممکن نہیں تھا, یا پھر میں اپنا راستہ خود تلاش کروں. تو جب میں نے اپنا راستہ تلاش کرنا شروع کیا, نثری نظمیں لکھی, تو محمد حسن عسکری میرے ایک بہت مہربان استاد تھے جن کے پاس میں جایا کرتا تھا, تو انہوں نے میری شروع کی چیزیں دیکھ بھی تم کو افسانے لکھنے, تو میں نے اس وقت پھر باقاعدہ طور پہ افسانے ایک آدھ لکھے, اور پھر افسانوں سے 1979 کی یہ بات ہے, پہلا افسانہ اس وقت لکھا, اس سے آغاز کیا, اس کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت تقریب بھی لکھتا رہا.
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے کوئی ناول بھی لکھا یا صرف طویل افسانے یا مختصر افسانے لکھتے رہے؟
نہیں, میں نے افسانے ہی لکھے. ناول لکھنے کی کوشش ضرور کی, اور ایک بار نہیں دو تین بار ناول کا خاکہ بنا, ناول کا کچھ حصہ لکھا گیا, مگر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ بن نہیں سکی, وہ ناول بیچ میں سے رک گیا یا ٹوٹ گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت طویل تحریر یہ جس میں بہت ساری پیچیدگیاں اور الجھاوے بھی ہوں وہ میرا نہیں ہے, میرا مزاج افسانے سے زیادہ مناسبت ہے.
یہ فرمائیے کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ ناول جو ہے وہ اب تک نہیں لکھ سکے, تو کیا آپ کے ذہن میں اب بھی یہ منصوبہ ہے کہ کوئی بڑا ناول لکھنے کا ارادہ ہے؟
خواہش تو یقیناً ہے, اور ہر فکشن لکھنے والا جو ہے وہ ناول کو ایک طرح سے اولیت بھی ہے, بنیاد بھی ہے, تو میں لکھنا تو ضرور چاہتا ہوں, مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کر بھی سکوں گا یا نہیں.
ویسے آپ کے ذہن میں کیا اس کی وجہ ہے کہ بیشتر ہمارے افسانہ نگار جو ہیں ان میں سے کچھ نے ایک آدھ ناول لکھا, کچھ نے چار پانچ ناول لکھے, لیکن توجہ پھر افسانوں کی طرف رہی, یعنی سارے نام آپ گن لیں شروع سے لے کر اب تک, پریم چند سے لے کر اب تک, تو یہ ناول نگاری ہمارے یہاں اردو میں کچھ خال خال کیوں رہی؟
دیکھیے اس کی تو بہت سیدھی سی وجوہات ہیں, جو یعنی اگر ہم بات کو ایک درجہ بدرجہ لے کے چلیں, پہلی بات تو یہ کہ ناول ایک طویل نشست کا مطالبہ کرتا ہے. ناول کو آپ چلتے پھرتے آتے جاتے اس طرح نہیں لکھ سکتے, بلکہ سوچنا پڑتا ہے, جسے کہیے کہ کنسیو کرنا پڑتا ہے, پلان کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ ایگزیکیوشن کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے ادیبوں کا مسئلہ, جس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, کہ وہ کل وقتی ادیب نہیں ہیں, جز وقتی ادیب ہیں. جیسے شام کو 5 بجے کے بعد یا ویکینڈ پہ رائٹرز بن جاتے ہیں, تو اس میں مختصر جو فرصت کے لمحے میسر آتے ہیں اس میں ناول تو نہیں لکھا جا سکتا, کہانیاں لکھ لی جاتی ہیں. میرے ساتھ تو یہی معاملہ ہے.
جناب آصف فروخی کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ جناب آصف فروخی کا انٹرویو سن رہے تھے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
اچھا فروخی صاحب، ایک اردو ادب میں یہ جو زمانہ ہے 1950 کی دہائی سے اگر آپ شروع کر لیں یا 1940 کی، تو افسانہ نگاری کے شعبے میں بڑے بڑے نام اور بہت زیادہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ پریم چند کے بعد، یعنی اس کے بعد کے دور کو لے لیں، کرشن چند کا دور لے لیں، خواجہ احمد عباس، منٹو، جیلانی بانو، بانو قدسیہ، یہ 1980-85 کی دہائی تک یہ سب لوگ جو تھے یہ بڑے زور شور سے لکھ رہے تھے اور ایک کھیپ کی کھیپ آ رہی تھی۔ اب کیا صورت ہے 21ویں صدی میں؟
دیکھیے، پہلے تو اس بات کے تناظر کو یوں دیکھ لیں کہ آپ نے دو یا تین جنریشن کو ساتھ ملا لیا۔ پریم چند کا زمانہ تو 1936
اس کو تو نکال دیجیے نا،
ہو چکا تھا، اور اردو افسانے کو انہوں نں بڑی مستحکم بنیادوں پر استوار کر دیا تھا۔ یہ تو بات ایک ہے۔ اس کے بعد جو دور آیا جس میں ہمارا ترقی پسند افسانہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو یا تین دھارائیں ہیں، مثلاً ایک تو منٹو، پھر کرشن چندر، اس میں چوختائی، راجندر سنگھ بیدی اور یہ سب نام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ یا متوازی طور پہ آپ دیکھیں تو محمد حسن عسکری ہیں، ممتاز مفتی، غلام عباس تھے، حیات اللہ انصاری تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں احمد علی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ احمد علی کو ہمارے لوگ بعض دفعہ نظر انداز کرتے ہیں، بڑے مختلف اور منفرد افسانہ نگار تھے، اور منٹو انگارے کے لکھنے والوں میں سے تھے۔ تو یہ ایک پوری نسل چلی۔ پھر اس کے بعد تقسیم یا آزادی کے بعد جو ایک گروہ ابھرا، اس میں انتظار حسین ہیں، جیلانی بانو ہیں، قرت العین حیدر ہیں، شوکت صدیقی ہیں۔ تو یہ سارا افسانہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہائی 60-65 تک، اور پھر اس کے بعد علامتی افسانے کا دور دورہ ہوا، انتظار حسین ایک نئے روپ میں سامنے آئے، انور سجاد ہیں، بلراج مینجا ہیں، سریندر پرکاش تھے۔ پھر اس کے بعد جو ایک سمجھیے کہ ہمارا زمانہ آتا ہے، اس میں حسن منظر ہیں، اسد محمد خان ہیں، زاہدہ ہنا ہیں۔ تو افسانے میں یہ ترقی اور یہ سامنے مزاج سامنے آیا۔ ہندوستان سے ہی شمس الرحمان فاروقی جو بہت بڑے نقاد ہیں، انہوں نے سوار کے افسانے لکھ کر سب کو حیران کر دیا کہ تاریخ اور فکشن میں جو واقعیت ہوتی ہے اس کو گوند کر اس کے امتزاج سے ایک نیا اور مختلف ڈھنگ کا افسانہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں پھر جو نئے لوگ سامنے آئے، ان میں میں خاص طور پہ خالد جاوید کا ذکر کروں گا۔ تفریقی ایک دوپہر اور نیم کے خلاف ایک بیانیہ میں انہوں نے ایک بالکل ہی نئے انداز کا افسانہ لکھا، جو پہلے ہمارے ہاں جس کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ تو یوں افسانے کا سفر جاری ہے۔ یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ افسانے کو وہ ریڈرشپ نہیں مل رہی جو منٹو یا کرشن چندر کے زمانے میں تھی۔ منٹو نے یا کرشن چندر نے افسانہ لکھا، ادبی دنیا میں یا ساقی میں چھپا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ برصغیر کے کونے سے دوسرے کونے تک ان کی شہرت ہو گئی۔ اب افسانے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اگر افسانہ لکھا جاتا ہے، اب اتنا اچھا افسانہ تو ظاہر ہے کہ نہیں لکھا جا رہا، تو اس کے پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، سمٹ گئے ہیں۔
اچھا فاروقی صاحب، یہ جو پڑھنے والے کم ہوتے جائیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ادبی رسائل تھے وہ چھپنا بند ہو گئے یا کم ہو گئے، اور ادبی رسائل چھپنا کم اس لیے ہو گئے کہ یہ کوئی منفعت بخش کام نہیں تھا، غالباً پہلے بھی نہیں ہوگا لیکن اب بالکل نہیں سمجھا جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ ابلاغ کے دوسرے ذرائع انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک اور یہ شروع ہو گیا، تو اب پرنٹ میڈیا جو تھا وہ روبہ زوال ہوا۔ آپ خود بھی ایک
صاحب، یہ بات ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا روبہ زوال ہو گیا۔ یہ معاملہ صرف اردو کا تو نہیں ہے۔
نہیں نہیں، میں اردو کی بات نہیں کر رہا
ہوں۔ بات یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں پرنٹ میڈیا کو انٹرنیٹ سے اور برقی جو ذرائع ہیں ان سے ایک نیا سہارا اور فروغ ملا ہے، تو رسالے کے پڑھنے والوں میں کمی نہیں آئی۔ اردو کے ساتھ یہ معاملہ بڑا برا ہوا ہے کہ رسالوں کا کاروبار منفیت بخش تو نہیں تھا، مگر ہمارے ہاں پڑھنے والے، کتابیں خریدنے والے، کتابوں سے محبت کرنے والے اور اپنے ادب کو جاننے والے، ان کی تعداد اور ان کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے۔ ہم اس کو نیٹ پر بلیم کیوں کریں؟ نیٹ کی وجہ سے اگر کسی زبان پہ اثر پڑتا تو شاید انگریزی پہ پڑتا، ہندی پہ کیوں نہیں پڑا، فارسی پہ کیوں نہیں پڑا، عربی پہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا یہ نیٹ کی ساری کا جو نزلہ ہے سارا کا سارا وہ صرف اردو پر ہی گرا ہے؟
لیکن اب آپ بھی ایک رسالہ نکالتے ہیں, تو آپ کا اپنا کیا تجربہ ہے جو دنیا آزاد آپ نکال رہے ہیں؟
جی ہاں, دنیا آزاد میں نکالتا ہوں, اور میں صرف شوق کی بنیاد پر نکالتا ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ رسالوں کا جو دائرہ ہے وہ سمٹ رہا ہے, اچھی تحریریں جو ہیں وہ پڑی رہ جاتی ہیں, بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو ایک جس کو آپ لٹل میگزین کہہ لیجئے یا انتھولوجی کہہ لیجئے, کیونکہ وہ چار پانچ مہینے میں ایک شمارہ آتا ہے جس کی کچھ باقاعدہ تاریخ طے نہیں ہوتی ہے, جب مجھے اچھی تحریریں مل جاتی ہیں تو میں نکالتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی تعداد اور اس کے چھپنے کی تعداد اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ میں چاہتا ہوں یا جتنا کہ ہماری زبان کا تقاضا ہونا چاہیے. تو یہ ایک جیسے آپ غالب کی زبان میں کہہ لیجئے کہ شوق فضول اور جرأت رندانہ ہے, تو ادبی رسالہ نکالنا اردو میں وہ جرأت رندانہ اور شوق فضول سے کم نہیں.
تو اب فرخی صاحب, اس کے قاری جو ہیں آپ کے رسالے کے, وہ بڑے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں یا بک اسٹالس پہ بکتا ہے یا کیا, آپ سلسلہ کیا ہے مطلب؟
بک اسٹالس ہی رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے ہیں ہمارے یہاں, یعنی یہ ایک کتاب کی مارکیٹنگ اور یہ ایک علیحدہ المیہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ادب پر ایک منفی اثر ضرور ڈالا ہے, اور ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے جبکہ کرنا چاہیے. رسالے صرف بڑے شہروں میں نہیں ملتے, بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ کہیں نہ کہیں سے وہ حاصل کرتے ہیں, ڈاک سے, کبھی وی پی منگاتے ہیں, کبھی کسی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں, اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو تاثرات ہیں یا ان کا جو تبصرہ ہے وہ بہت حیران کرتا ہے کہ تھوڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا. تو یہ بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں کی تخصیص نہیں ہے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں کچھ اس طرح کی کوشش ہوگی کہ ادبی رسائل جو ہیں وہ نیٹ کے ذریعے مہیا ہو جائیں؟ کیونکہ ایک سوال
تو ہونا چاہیے, مگر ہمارے یہاں یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. ہمارا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ادب کے بارے میں بات تو کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے قومی یا تہذیبی ادارے ہونے چاہیے وہ سوائے ادبی سیاست کے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں لیتے. ہمارے یہاں یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں تو سرکاری ادارے بھی ہیں, رسالے بھی ہیں, مگر وہ کیا کرتے ہیں یہ کبھی ان سے بھی پوچھیے.
اچھا, یہ ظاہر ہے کہ اب اردو جو ادب کی تخلیق ہے وہ صرف اب بر صغیر تک محدود نہیں رہ گئی ہے, اردو کی نئی بستیاں بس گئی ہیں کینیڈا, امریکہ, برطانیہ اور دوسرے اس طرح سے جو تارکین وطن تھے جو ہجرت کر کے چلے گئے. تو اب یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ لوگ کچھ جو کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت خلوص اور سنجیدگی سے کر رہے ہیں.
صاحب, ان کے خلوص اور سنجیدگی میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ اردو کی نئی بستیاں والی جو بات ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو خوش کرنے کا ایک نعرہ ہے.
اچھا.
یہ ضرور ہے کہ یہ ادبی محفلیں ہیں, مگر یہ چھوٹے چھوٹے بلبلے ہیں, ان کی کیا بڑی حیثیت ہے, اور یہ جو اردو کا مرکزی دھارا ہے اس میں یہ کس حد تک شامل ہوتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے.
اچھا, اب کچھ ذکر تنقید کا ہو جائے. یہ تنقید کا ایک ایسا شعبہ ہے جو یقیناً آپ اتفاق کریں گے کہ گزشتہ 10 یا 2 عشروں سے اس میں کچھ لوگ, اب نئے لوگ بہت کم آ رہے ہیں, یہ درست
تو صاحب اس کا گلا
نہیں, گلا نہیں ہے مطلب
نہیں ہو, یہ گلا تو افسانے سے بھی ہونا چاہیے. افسانے میں پچھلے 10 برس میں جو لوگ آئے ہیں سامنے, واقعی قابل قدر نام, ان کی تعداد بہت کم ہے. تو اگر تخلیقی ادب ہی نہیں سامنے آئے گا تو تنقید کہاں سے آئے گی, جو کہ ایک ضمنی اور ثانوی چیز ہے. گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں تنقیدی سرگرمی بہت زور و شور سے ہو رہی ہے, سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, مضامین بھی لکھے جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی درسی یا کچھ کریئر کی ضرورتیں ہیں, لیکن وہ تنقید کیا ادب میں سمجھنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے یہ دیکھنا چاہیے.
تو فاروقی صاحب, ایک زمانہ تھا کہ جب یہ جو یونیورسٹیز تھیں اور ان کے جو اردو شعبے تھے یہ خاصی اس سلسلے میں پرورش کرتے تھے, اور مطلب لاہور میں وقار عظیم, ابواللہ صدیقی, اور اس طرح سے کراچی یونیورسٹی میں بہت سے لوگ, اسلام آباد میں. تو اب جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں کوئی بڑا نام اور کوئی بہت بڑا تنقید نگار اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اس شعبے میں بھی کچھ تنقید پہ اور تحقیق پہ کام کریں.
نہیں, یقیناً ہوں گے, مگر میرا تعلق چونکہ تدریس سے نہیں رہا اس لیے میں صرف ان لوگوں کا ذکر کر سکتا ہوں جن کو خود میں نے دیکھا ہے. لاہور ہی میں آپ نے نام لیا, سہیل احمد خان تھے اورینٹل کالج,
بالکل,
انوار احمد صاحب بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں, جنہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا اپنے شعبے کو اور اپنے طالب علموں کو آگے لانے میں. میں تنقید کا ذکر یہ کر رہا تھا کہ تنقید میں نئے نام سامنے نہیں آ رہے, مگر دوسری طرف آتی دیکھیے کہ پرانے لوگ کیا کر رہے ہیں. نارنگ صاحب کا نام سامنے آتا ہے, شمیم حنفی کا نام سامنے آتا ہے, وارث الوی کا نام سامنے آتا ہے, شمس الرحمان فاروقی نے تو بڑا حیرت انگیز کام کیا کہ انہوں نے میر کو دوبارہ سے سمجھنے کی ایک نئی بنیاد استوار کی داستانوں پہ, جو ان کا کام ہے, تو وہ سندھ کو انہوں نے ایک نئے طور پر زندہ کر دیا. یہ کام بھی تنقید نے آج کے دور میں کیا ہے, لیکن نئی تنقید اس کو آگے نہ بڑھا سکے, آگے نہ لے کے چل سکے, تو یہ افسوس کی.
تو آپ کے جو تنقیدی مضامین رہے وہ ان کا کیا موضوعات رہے, شاعری, افسانہ نگاری یا کیا؟
تنقید کے تو مختلف موضوعات ہی ہوتے ہیں. میرے تنقید کے موضوعات بھی کچھ, مجھے فکشن سے دلچسپی ہے, تھوڑا بہت شاعری کے حوالے سے لکھا ہے, تو یہ تو کہنا مشکل ہے. اور ایک کتاب جو میرے مضامین کا مجموعہ تھی وہ اردو ناول کی جو ابتدائی دور تھا اس کے آس پاس جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں ان کے حوالے سے.
اچھا, فرقی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے تراجم بھی کیے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے کیا کیا آپ نے؟
یعنی ترجمے کی ایک فضا تو مجھے لگتا ہے کہ ادب کے لیے بڑی ضروری ہے, اور ادب میں اگر ترجمے نہیں ہوتے رہیں گے تو نئی راہیں نہیں کھلیں گی. تو جیسا جس زمانے کا مزاج تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا, یعنی جو ادبی پرچے نکلتے تھے ان میں اس چیز پر بہت زور دیا جاتا تھا کہ ترجمے ہوتے رہیں. کشور ناہید ادب لطیف نام کا رسالہ اس وقت ایڈٹ کر رہی تھیں, ماہ نو ایڈٹ کر رہی تھیں, تو ان لوگوں نے ترجمے کو نہ صرف بہت چھاپا بلکہ بہت انکریج کیا. تو میں نے بہت سی کہانیاں, نظمیں ترجمہ کی, ہرمن ہیسے کا ناول سدھارتھا اس کا ترجمہ کیا, لاطینی امریکی کہانیوں کا ایک انتخاب موت اور قطب نما کے نام سے تیار کیا. تو اس طرح کئی چیزیں سامنے آئیں. ہاں, منتقل کرنا مشکل کام تو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری بھی ہے, کیونکہ یہ دور ہی ترجمے کے فروغ کا ہے. اگر ہم اپنی زبان کو دوسری زبانوں کے ادب میں جو لکھا جا رہا ہے اس کے اثر قبول نہ کریں تو اظہار کے بہت سے نئے پیرائے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. خاص طور پہ فکشن میں دیکھیے کہ جیسے لیٹن امریکہ میں جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے یا جو افریقہ میں ادب سامنے آ رہا ہے, اس کو اگر ہم نہ دیکھیں تو اظہار کے وہ سانچے ہم تک نہیں پہنچیں گے. تو ترجمے کے ذریعے سے اسی چیز تک دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
روبرو, ابھی آپ نے جناب آصف فروخی کا انٹرویو سنا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا, ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع, یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب مدحت الاختر.
گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے, گلاب کھل نہیں سکتے اگر صبا نہ چلے, دعا کرو کہ مخالف کوئی ہوا نہ چلے, خود اپنے گھر میں سکون سے رہیں یہی ہے بہت, پرائے گھر پہ چلے اختیار یا نہ چلے. دوسری غزل کے کا مطلب اور ایک شعر ہے, سمندر ستارہ سفر کچھ نہیں, سمندر ستارہ سفر کچھ نہیں, اشارہ ادھر کا اگر کچھ نہیں, حقیقت میرے گھر میں جلتا دیا, حکایات شمس و قمر کچھ نہیں. دوسری غزل کا مطلب ہے
جی,
وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی, وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی, روح میں دھوپ کھلی دھوپ میں برسات ہوئی. وہ عجب شخص ہے جب اس سے ملاقات ہوئی, روح میں دھوپ کھلی دھوپ میں برسات ہوئی, ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں, ایک نظر پہلے پہل آپ کو دیکھا تھا کہیں, شیر کہنے کی وہیں سے تو شروعات ہوئی. اور ایک فرض ہے یہ مطلب ہو کے رہ گیا ہے اور غزل پتہ نہیں کب پوری ہوگی, گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے, گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے, آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے؟ گھر ہی رہتا ہے تصور میں جہاں جاتا ہے، آدمی گھر کے سوا اور کہاں جاتا ہے۔ اب ایک غزل مختصر سی پیش کرتا ہوں۔ کوئی کرشمہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کوئی کرشمہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، ہمارا کام ہمارے سوا نہیں ہوگا۔ اور غزل کا شعر ہے، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا۔ جڑوں میں ڈال کے تیزاب مطمئن ہی رہو، درخت کیا کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا۔ ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ ابھی کھلے ہی رکھو گفتگو کے دروازے، سکوت میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے اس پر اظہار خیال کیا ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ تلسم عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، سجھائی دے گا وہی جو ہوا نہیں ہوگا۔ تلسم عکس و صدا کے اسیر ہیں ہم لوگ، سجھائی دے گا وہی جو ہوا نہیں ہوگا۔ اور آخری شعر، مجھے یقین ہے اس کا، مجھے یقین ہے اس کا، اگر ہم اچھے ہیں تو آنے والا زمانہ برا نہیں ہوگا۔ اجازت ہو تو ایک پانچ شعر کی غزل اور ہے۔
جی جی ارشاد۔
شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں، شہر میں کچھ نئے طوفان بھی آ سکتے ہیں، رخ بدلتے ہوئے ہم خود کو بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکڑ کے رہ گئی ہے، اسی پس منظر میں یہ شعر میں نے کہا ہے۔ دوسرا شعر ہے،
جی،
اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں۔ اپنی آواز تو پھیلاؤ فضا میں ہر سو، ساری دنیا نہیں کچھ لوگ تو آ سکتے ہیں۔ نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر، نم بھی ہے رنگ بھی خوشبو بھی ہمارے اندر، ہم ابھی دشت کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ اور شعر عرض کیا ہے، ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج، ڈر کی کیا بات اگر ڈوب رہا ہے سورج، ایک دیا اس کے مقابل تو جلا سکتے ہیں۔ اور غزل کا مقطع عرض ہے،
جی،
وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مدھر، وصل اور ہجر میں دوری نہیں ایسی مدھر، وہ نہ آئے گا مگر آپ تو جا سکتے ہیں۔
واہ واہ، کلام شاعر بزبان شاعر جناب مدحت الاختر اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 195 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں۔
غالب کی غزل 195 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس غزل میں 6 اشعار ہیں اور یہ غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جو غالب نے کم عمری میں لکھیں، اور یہ وہ دور تھا جب غالب کے یہاں مشکل خیالی جو تھی وہ بروج پہ تھی، اور زیادہ تر فارسی میں غزلیں لکھا کرتے تھے وہ اس وقت۔ تو یہ اردو کی غزل ہے لیکن اس میں فارسی جو ہے اس کا استعمال محاوروں کا بھی ہے اور کچھ الفاظ کا بھی ہے، اس طرح سے ہے کہ غزل خاصی مشکل ہو گئی ہے، اور اس میں جو مضمون آفرینی اور خیالات ہیں وہ تو بہرحال غالب کا حصہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں غالب کس طرح ہم کو اس غزل سے محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، تپش سے میری وقفے کشمکش ہر تارے بستر ہے، میرا سر رنج بالی ہے، میرا تن بارے بستر ہے، تھرو مائی ہیٹ Every thread of the bedding is a legacy of tension. My head is a trouble to the pillow. My body is a burden to the bedding. اس میں ذکر اس حالت کا اور طبیعت کا ہے, اس گرمی اور جوش کا ہے کہ بستر جو ہے وہ کاٹ رہا ہے. یہ ہے اس کا ایک معنی مکمل طور پہ ہیں. پھر کہتے ہیں تپش سے میری وقف کشمکش ہر تار بستر ہے. جتنے بھی بستر کے چادروں میں جو تار ہیں وہ بھی ایک کشمکش میں پڑ گئے ہیں میری تپش دیکھ کے, اور میرا جو سر ہے وہ تکیے پہ بھاری پڑ رہا ہے. اب یہ کہنا کہ بستر کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کی بے چینی اور بیتابی ایسی ہے کہ وہ بستر جو ہے وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے. یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے اس مشکل شعر میں. پھر کہتے ہیں سرش کے سر بسہرا دادا نور العین دامن ہے دل بے دست پا افتادہ برخوردار بستر ہے. دا ٹیئر ڈراپ آف دا ون ود given to desert head is the light of the eye of the garment hem the heart of the hand and foot less is the glory of the bedding. اب یہاں غالب نے اپنی اس مشکل خیالی کو ایک اور درجے پہ پہنچایا ہے. پہلے کتنے سرش کے سر بس سہرا, اب آنسو جو نکلتے ہیں وہ کس طرح سے نکل کے دوڑتے ہیں سہرا کی طرف, تو وہ انہوں نے وہ دامن جو ہے اس کو انہوں نے اس صحرا کی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے, کہنے کہ وہ دامن میں ہی ٹک گئے, اس کے آگے نہ جا سکے. لیکن پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ جا سکے, وہ اس لیے کہ وہ نور العین دامن ہیں, اس کی آنکھ کی روشنی یا اس کو بہت عزیز ہیں, اس لیے وہ وہاں رک گئے ہیں. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ دلے بے دست و پا, جس کے دست و پا نہ ہوں, ہینڈ اینڈ فٹ نہ ہو, ہیلپ لیس ہو, جو ایک ایسا دل جس کو کوئی امید نہیں کسی چیز کی اور ہیلپ لیس ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گلوری ہے. اب یہاں انہوں نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے فارسی کا, برخوردار بستر. برخوردار اردو میں اس کے معنی بہت مختلف ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں اولاد کے معنی میں, لیکن یہاں پر برخوردار بستر کے معنی ہیں کافی عزیز ہونا کسی چیز کا, وہ اس کو برخوردار بستر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ گلوری ہے, اس کی شان ہے, وہ یہ جو ہمارا دل جو بالکل بے بس ہے وہ اس کی ایک شان بن چکا ہے. کہتے ہیں خوشا اقبال رنجوری عیادت کو تم آئے ہو فروغ شمع بالیں تالائے بیدار بستر ہے. دا گلوری آف دا کینڈل آف دا پلو از دا ویکفل فارچون آف دا بیڈنگ براوو to the prosperity of affliction you have come to visit the sick. میں نے اس کے معنی جو تھے وہ پہلے دوسرے مصر کو بتایا, پھر پہلے مصر کو بتایا. کہہ یہ رہے محبوب سے کہ تم ہماری عیادت کو آئے ہو. تو عام طور پہ اس یہ ایک رسم تھی کہ جب جاتے تھے عیادت کو تو ایک شمع جو تھی وہ جلائی جاتی تھی بستر پہ روشنی کے لیے. تو بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ شمع چونکہ جلی, اس سے ہمارے بستر کی قسمت جو تھی وہ بن گئی اور روشن ہو گئی. ذکر یہ ہے کہ محبوب کے آنے سے صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ بستر بھی جو ہے وہ اس کی قسمت کھل گئی. اب دیکھیے پورے غزل میں انہوں نے جو قافیہ اور ردیف ہے وہ کتنا مشکل ہے. بستر, بیدار بستر, خار بستر, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شاعر نے اس بہر میں اور اس قافیہ اور ردیف میں کبھی لکھا ہوگا یا لکھ سکتے ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ بطوفاں گاہ جوش استراب شام تنہائی شعائے آفتاب صبح محشر تارے بستر ہے. اس کا معنی سن لیں پہلے انگریزی میں پھر اردو میں بتاؤں گا. کہتے ہیں ان دا ٹائفون پلیس آف دا ٹرموائل آف دا ایجیٹیشن آف دا نائٹ آف سالیٹوڈ A thread of the bedding is a ray of the sun of the dawn of doomsday. پہلے مصرے میں چار اضافتیں ہیں, دوسرے میں تین اضافتیں ہیں. تو پہتے کہتے ہیں کہ ایک جگہ کیسی ہے, ٹائفون پلیس ہے, یہاں طوفان آیا ہوا ہے. رات کا ذکر ہے جو شب ہے اس کا ذکر ہے کہ اس میں کیا بیتابی ہے, کیسی بے چینی ہے, ایک طوفان بپا ہے. اور یہ شب ہجر جو ہے اس کا مقابلہ اگر ہم یوں کریں اس کی تاریکی کا اور ظلمت کا کہ جو بستر میں دھاگے ہیں وہ سورج کی کرن کے معنی شعا کی طرح سے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عالم ہوگا اندھیرے کا کہ جب بستر کے تار جو دھاگا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ خالی نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر تار بستر جو ہے وہ اس دن کی ڈومس ڈے جو ہے قیامت کے دن کی جو سورج ہے اس کی روشنی جو ہے وہ بن کے میرے پاس ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو ایک تو بے چینی بیتابی بستر پہ اور اس کے جو تار ہیں ان کو انہوں نے دیکھا, اس پہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کیا قیامت کا سین ہے, یہ تو وہ سورج کی کرنیں ہیں جو قیامت کے دن ہوتی ہیں. تو جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ یہ غالب کی ان خیالات کے لحاظ سے مشکل ترین غزلوں میں ہے کہ جس میں اکثر شارحین نے اس غزل کو بہت تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے اور کچھ کچھ اشعار پہ تو لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اس پہ. بہرحال یہ غالب کی ایک اسٹائل تھی جو ہمارے سامنے پیش ہے آج. اور اگلے شعر میں وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ ابھی آتی ہے بو بالش سے اس کی زلف مشکیں کی, ہماری دید کو خواب زلیخا آرے بستر ہے. رائٹ ناؤ کمز دا سینٹ فرام دا پلو آف ہر مسک فل کرلز ٹو آر ویژن, دا ڈریم آف زلیخا از شیم ٹو دا بیڈنگ. اب یہاں انہوں نے بات یوں کی ہے کہ بالش جو ہے وہ تکیہ ہے اور اس میں سے محبوب کی خوشبو جو ہے وہ ابھی تک آ رہی ہے اور بہت تیزی سے آ رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری دید کو خواب زلیخا, زلیخا کو انہوں نے استعمال کیا ہے ایز اے بلوڈ یا محبوب کی طور پہ. تو کہتے ہیں کہ جب چونکہ خوشبو ابھی تک اس تکیے سے آ رہی ہے تو ہمارے لیے اس وقت اس محبوب کو اپنے خواب میں لا کے اس کے بارے میں سوچنا یہ شیمفل ہے بیڈنگ کے لیے یا بستر کے لیے, کہ جب آپ کو خوشبو آ رہی ہے تو پھر آپ کو اس کو محبوب کو خواب میں لانے سے مراد یہ ہے کہ خواب تو اس وقت آئے گا جب نیند آئے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تکیے سے خوشبو آ رہی ہے محبوب کی تو نیند کیوں کرا سکتی ہے. تو آرے بستر ہے, یہ بستر کے لیے شیمفل ہے. اس کے بعد وہ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ کہوں کیا دل کی کیا حالت ہے ہجر یار میں غالب, کہ بے تابی سے ہر یک تارے بستر خارے بستر ہے. ہاؤ وڈ آئی سے واٹ از دا اسٹیٹ آف دا ہارٹ ان سیپریشن فرام دا بلوڈ غالب, فار فرام ریسٹلیسنیس ایوری تھریڈ آف دا بیڈنگ از اے تھارن ان دا بیڈنگ. چلیے شکر ہے غالب نے یہ اپنی غزل جو تھی وہ ایک آسان شعر سے ختم کی اور بات بالکل صاف ہے. کہتے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو کہ حال دل کیا ہے محبوب سے چھوٹ کے اس کی جدائی میں, کہ اتنی بے چینی اور بے تابی ہے کہ ہر ایک بستر کے دھاگا جو ہے وہ میرے لیے خار بن گیا ہے, اس پہ میں لوٹ رہا ہوں اور اس پہ میں تکلیف میں ہوں اپنے بستر پہ. تو یہ غالب کی بہت ہی غیر معمولی غزل تھی جس میں انہوں نے بستر ہے جو ہے وہ ردیف بنا کے کافی مشکل خیالات ہمارے سامنے پیش کیے. اس میں کچھ فارسی کے محاورے تھے, مثلا برخوردار بستر کے معنی اردو میں بہت مختلف ہیں بنسبت فارسی کے. تو اس طرح سے ہم نے آج آپ کے سامنے بڑا نادر نمونہ پیش کیا غالب کی اس عہد کی شاعری کا جب غالب کو مشکل خیالی اور فارسی شاعری پر بہت عبور تھا اور وہ اس وقت انہوں نے اس پہ لکھا بھی بہت اس پہ, اور اس وقت ان کی عمر بھی کم تھی. تو اس طرح سے غالب کا ایک بہت ہی مختلف مزاج ہمارے سامنے آتا ہے اس غزل کے ذریعے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 195 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. قند مقرر, یہ سلسلہ ہمارے سابقہ پروگراموں سے مستعار ہے. آپ سنتے رہے ہوں گے کہ اس پروگرام میں اردو کے ممتاز شعرا کے انٹرویوز بھی نشر ہوئے ہیں اور ان کا کلام بھی۔ قندے مقرر کے عنوان سے انہی شعرا کا منتخب کلام ان کی آواز میں آپ سن سکیں گے۔ اس شمارے کے شاعر ہیں جناب مقصود جعفری۔
مطلب کرتا ہوں کہ مجھے دیکھ کے جلوہ یا دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں۔ یہ میرے پہلے دور کی رومانوی دور کی غزل ہے کہ مجھے دیکھ کے جلوہ دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں، میرا حال دل بھی تو پوچھتے، میں اجڑ گیا ہوں شباب میں۔ تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم کے بعد خوشی نہیں۔ تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم کے بعد خوشی نہیں۔ میری جان تھی جب بھی عذاب میں، میری جان ہے اب بھی عذاب میں۔ میری جان تھی جب بھی عذاب میں، میری جان ہے اب بھی عذاب میں۔ مجھے مہ کشی سے غرض نہیں، میری مہ کشی تیری دید ہے۔ مجھے مہ کشی سے غرض نہیں، میری مہ کشی تیری دید ہے۔ تیری آنکھ میں جو سرور ہے وہ نشہ کہاں ہے شراب میں۔ نہیں بل ہوس کہ میں ہر جگہ تیرے عشق کا کروں تذکرہ۔ نہیں بل ہوس کہ میں ہر جگہ تیرے عشق کا کروں تذکرہ۔ تیرا عشق دل میں نہاں ہے یوں کہ ہو برق جیسے سحاب میں۔ تیرا عشق دل میں نہاں ہے یوں کہ ہو برق جیسے سحاب میں۔ مجھے بزم نازم جعفری جو ملے جگہ تو کہاں ملے۔ مجھے بزم نازم جعفری جو ملے جگہ تو کہاں ملے۔ میں غریب سادہ مزاج ہوں نہ حساب میں نہ کتاب میں۔ میں غریب سادہ مزاج ہوں نہ حساب میں نہ کتاب میں۔ ایک اور غزل یہ بھی ہے، میں خانہ کی چھپی ہوئی پرانی ہے، کہ نہ خیال سود و زیاں ہے اب نہ یہ غم کے ہاتھ سے کیا دیا۔ نہ خیال سود و زیاں ہے اب نہ یہ غم کے ہاتھ سے کیا دیا۔ جو کسی کی یاد کا نقش تھا وہی لوح دل سے مٹا دیا۔ جو کسی کی یاد کا نقش تھا وہی لوح دل سے مٹا دیا۔ یہ غرور اور یہ تمکنت یہ مزاج حسن کی برہمی۔ یہ غرور اور یہ تمکنت یہ مزاج حسن کی برہمی۔ کہ شہید ناز کی قبر پر جو دیا تھا وہ بھی بجھا دیا۔ شہید ناز کی قبر پر جو دیا تھا وہ بھی بجا دیا۔ وہ جنون عشق کی وحشتیں، وہ فراق دوست کی لذتیں۔ وہ جنون عشق کی وحشتیں، وہ فراق دوست کی لذتیں۔ کبھی نقش پا پہ رکھی جبیں، کبھی نقش پا کو مٹا دیا۔ کبھی نقش پا پہ رکھی جبیں، کبھی نقش پا کو مٹا دیا۔ آخری ہے کہ مجھے اتنا ہوش ہے جعفری ہوا ان سے آمنا سامنا۔ مجھے اتنا ہوش ہے جعفری ہوا ان سے آمنا سامنا۔ مجھے اور کوئی خبر نہیں، مجھے کیا کسی نے پلا دیا۔ یہ تو آپ کو میں نے سنائی ایک آدھی غزل میں، آپ کو تازہ جوش میں
جی جی
اوجے دار میں کچھ چھپی تھی۔ پس پردہ ہوئے جتنے اشارے ڈوب جائیں گے، میرے اشک رواں میں سب نظارے ڈوب جائیں گے۔ میان کار دریا تم کو کیسی سازشیں سوجھیں۔ میان کار دریا تم کو کیسی سازشیں سوجھیں۔ اکیلا میں نہیں ڈوبوں گا، سارے ڈوب جائیں گے۔ اکیلا میں نہیں ڈوبوں گا، سارے ڈوب جائیں گے۔ یہی ہیں نا خدا کی نیتیں تو پھر خدا حافظ۔ یہی ہیں نا خدا کی، یہی ہیں نا خدا کی نیتیں تو پھر خدا حافظ۔ سفینے اب سرے ساحل ہمارے ڈوب جائیں گے۔ وہ طوفان اب کے اٹھا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ طوفان اب کے اٹھا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ کنارے ڈھونڈنے والوں کنارے ڈوب جائیں گے۔ اور بھروسہ کر نہیں سکتے فریب صبح کاذب پر۔ بھروسہ کر نہیں سکتے فریب صبح کاذب پر۔ ابھی دو چار لمحوں میں ستارے ڈوب جائیں گے۔ ستمکاروں کو ہم نے دار پر بھی کھینچنا ہوگا۔ ستمکاروں کو ہم نے دار پر بھی کھینچنا ہوگا، فقط ایسا نہیں ہے غم کے مارے ڈوب جائیں گے، یہ تنکوں کے سہارے جعفری کوئی سہارے ہیں، یہ تنکوں کے سہارے جعفری کوئی سہارے ہیں، ابھی طوفان اٹھے گا سہارے ڈوب جائیں گے۔
بہت خوب۔ قند مقرر، اس عنوان کے تحت آپ نے جناب مقصود جعفری سے ان کا کلام سنا۔ ادبی مجلہ صدا رنگ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن کی پیشکش ہے۔ اور آخر میں مرحومہ شبنم شکیل کا افسانہ، لیکن نہیں خواہاں کوئی، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
کالج سے واپس پہنچی تو اپنی ساس کو خلاف معمول بے حد حشاش بشاش پایا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے راستے میں کی ہوئی خریداری کے تھیلے جلدی سے پکڑے اور چہکتے ہوئے بولی، اے تم نے آج بہت دیر کر دی، تمہاری ایک سہیلی تو یہاں گھنٹے بھر تمہارے انتظار میں سوکھتی رہی، تم 5 منٹ پہلے آ جاتی تو ملاقات ہو جاتی اس بیچاری سے۔ میں اپنی کسی سہیلی کے لیے ان کے اتنے ہمدردانہ جذبات دیکھ کر کچھ حیران سی ہوئی، کیونکہ عموماً وہ میری ملنے والیوں کو بہت ناپسند کرتی ہیں۔ ان کے خیال میں میری ہر ملنے والی پھٹ شرم و حیا سے آری اور فیشن کی ماری ہوتی ہے۔ کون تھی، کیا نام بتایا تھا؟ مجھے تجسس ہوا، اے لو نام تو بھول گئی، وہ ذرا متاثر نظر آئی۔ خیر ابھی یاد آ جائے گا، انہوں نے مجھے اطمینان دلایا۔ کیسی تھی؟ میرا مطلب ہے شکل و صورت، بے حد حسین و جمیل۔ انہوں نے میرا جملہ پورے ہونے سے پہلے جواب دے دیا۔ گوری چٹی، لمبی اور اونچی، بڑی بڑی آنکھیں، کسی بہت اونچے شریف خاندان کی معلوم ہوتی تھیں، یہاں گھر میں بھی تمام وقت برقع اوڑے رہی۔ تم نے جو ایک جوان مستنڈا ملازم گھر میں رکھ چھوڑا ہے، برقع کیسے اتارتی؟ میری ساس نے فیصلہ صادر کیا۔ آپ نے ان کی کچھ خاطر واطر بھی کی؟ میں نے یوں ہی گفتگو جاری رکھنے کے لیے کہا۔ کیسے نہیں کی، نہ تم نے مجھے ایسا ہی سمجھ رکھا ہے، وہ ذرا ناراضگی سے بولی۔ میں تو تب باورچی خانے میں تھی، اپنے لیے مونگ کی کھچڑی پکا رہی تھی، انہیں میں نے گول کمرے میں بٹھایا، سوچا ذرا بگھار دے لوں تو بیٹھتی ہوں ان کے پاس جا کر، پر بھیا خالص گھی کی بگھار کی خوشبو تو گول کمرے تک گئی، خود ہی اٹھ کر میرے پاس باورچی خانے میں چلی آئیں، بولی خالہ جان کیا پکا رہی ہیں؟ میں نے جھٹ ایک صاف سینی لی، اس میں چینی کی رکابی رکھی اور کھچڑی پروس دی۔ میری ساس نے فخریہ کہا، بہت رغبت سے کھائی انہوں نے۔ ہیلو، مجھے نام بھی یاد آ گیا ان کا، نازی نام بتلایا تھا انہوں نے اپنا، بتا رہی تھیں شوہر فوج میں کرنیل ہیں، افسوس کر رہی تھیں کہ 8 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہوا۔ میں نے ایک وظیفہ بتا دیا تھا، بہت خوش ہوئی، بولی لکھ دیجیے گا میں یاد کر لوں گی۔ میری ساس اور جانے کیا کچھ کہتی رہی، مگر نازی کا نام سننے کے بعد میری دلچسپی اس قصے سے ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے کہا، انہیں فون کر لینا، بہت تاکید کر گئی ہیں۔ نازی میرے شوہر کے ایک بہت قریبی دوست کرنل بخاری کی رکھیل تھی۔ کرنل صاحب فوج سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور اب انہوں نے جائیداد کی خرید و فروخت کی ایک ایجنسی کھول لی تھی۔ نازی کو انہوں نے گلبرگ میں ایک کوٹھی لے کر دی تھی اور خود بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ شادی شدہ تھے اور اب دوسرے نکاح کی علت نہیں پالنا چاہتے تھے۔ نازی کبھی کبھی ان سے اس بات پر ناراض بھی ہو جاتی تھی۔ وہ ماضی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک ناکام ہیروئن رہ چکی تھی، کسی فرضی نام سے فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرتی تھی۔ وہ ماں کی طرف سے ایرانی نژاد تھی اور اس کا باپ بنو کا پٹھان تھا۔ گورا چٹا رنگ اسے اپنے والدین سے ورثے میں ملا تھا۔ اس کا قد بت اور شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے مجھے فلموں میں اس کی ناکامی کی اور کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آتی تھی، سوائے اس کے کہ جسم کے تمام نسوانی پیچ و خم کے متناسب ہونے کے باوجود اس میں مردانہ پن کی ایک جھلک تھی۔ بہرحال فلموں میں پے در پے ناکامیوں اور کرنل بخاری کو اپنے اوپر فریفتہ کر لینے کے بعد اس نے اس قصے کو ختم کر دیا تھا اور اب اس کی خوب گزر رہی تھی۔ کرنل صاحب جب مذاق کے موڈ میں ہوتے تو اسے چھیڑتے، نازی تم فلموں میں ناکام مگر زندگی میں کامیاب ایکٹریس ہو۔ اس نے اب لوگوں سے ملنا جلنا اور باہر نکلنا بہت کم کر دیا۔ دن میں اگر اسے کہیں جانا پڑتا تو وہ برقع اوڑھتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی رات کو کرنل صاحب اسے اپنے بے تکلف دوستوں کے ہاں بغیر برقعے کے لے جاتے، ایسے موقعوں پر اس کی سج دھج دیکھنے کے قابل ہوتی۔ وہ عموماً شوخ رنگوں کی اسکرٹ، اور بلاؤز میں ملبوس ہوتی اور اس کے سنہرے بال شانوں پر کھلے پڑے ہوتے، اور جب وہ ایک خاص صدا سے سگریٹ جلاتی تو بالکل مار دھاڑ سے بھرپور امریکن فلموں کی ہیروئن معلوم ہوتی۔ وہ بات بات پر قہقہ لگاتی اور ہر قہقہے کے ساتھ کرنل صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھتی، کیوں سر جی، کیسی رہی؟
بہت اعلیٰ،
وہ جواب دیتے۔ کرنل بخاری خود بھی بہت وجیہ آدمی تھے، نہایت خوش مزاج اور خوش مذاق، کھلے دل و دماغ سے بات کرنے والے۔ مجموعی طور پر ان کی شخصیت ملنے والوں پر بہت خوشگوار تاثر چھوڑتی تھی۔ ادھر ادھر سے میں نے ان کی سحروں جلووں کے ساتھ بیاہی ہوئی بیوی کی بھی بہت تعریف سن رکھی تھی، اور مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، مگر وہ انہیں ہمارے ہاں کبھی لے کر نہیں آئے تھے۔ ان سے میری ملاقات اچانک ہوئی۔ 5-6 ماہ پہلے کرنل صاحب ہمارے ہاں آئے تو انہوں نے کہا، میری بچیاں آپ کے کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہیں، کل وہ اپنی ماں کے ساتھ آپ سے ملنے آئیں گی، وہاں ذرا فارم وغیرہ بھرنے میں ان کی مدد کر دیجیے گا۔ دوسرے دن کالج پہنچی تو گیٹ سے داخل ہوتے ہی مجھے اپنی ایک شاعرہ کولیگ مل گئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آج ہمارا اسٹاف روم حسن و جمال سے جگمگا رہا ہے، بہت روشن لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ بولی، آپ کی حسین ملنے والیاں وہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جائیے جلدی سے مل لیجیے۔ کرنل صاحب کی بیگم اور ان کی بچیوں کو دیکھنے کے بعد جو پہلا خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ شاعروں پر مبالغہ کرنے کا الزام خامخواہ لگایا جاتا ہے۔ تینوں ماں بیٹیاں میری شاعرہ کلیگ کے بیان سے کچھ زیادہ کی مستحق تھیں۔ بیگم بخاری آف وائٹ سلک سوٹ شیفون کے دوپٹے میں کسی پرانے مصور کی بنائی ہوئی ایک مغلئی شہزادی کی تصویر معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے ناک میں ہیرے کی کیل پہن رکھی تھی جو ان کے کندنی رنگ کے ساتھ مل کر ایک سحرنگیز کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مہذب قسم کی تمکنت تھی، البتہ ان کے ہلکے براؤن رنگ کی خوبصورت آنکھوں میں کچھ ایسا حزن و ملال تھا کہ جس سے ان کی پوری شخصیت افسردگی میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میں کرنل صاحب کی بیگم کی نفیس، شائستہ اور سنجیدہ گفتگو سے بہت متاثر ہوئی اور کہا، چلیے گھر چل کر بیٹھتے ہیں، وہیں آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور چائے بھی پئیں گے۔ ان کے والد نے گاڑی بس 2 گھنٹے کے لیے بھیجی ہے، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، گاڑی واپس بھجواتے ہیں، میں آپ کو ڈراپ کروا دوں گی۔ میں نے پیشکش کی، وہ تیار ہو گئی۔ میں پورے راستے کے دوران یہی سوچتی رہی کہ ایسی بیوی کی موجودگی میں بھی رکھیل کے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نازی والا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں نے ان کے لیے چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ 3-4 برس سے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اور اس سے پہلے، میرا مطلب ہے اس قصے سے پہلے، تو کرنل صاحب ٹھیک ٹھاک تھے نا؟ کوئی ایسے بھی نہیں، دراصل میں انہیں شروع ہی سے پسند نہیں آئی، بس رسمی سا تعلق رکھا انہوں نے میرے ساتھ۔ انہوں نے جیسے اپنے آپ سے کہا، مگر آپ جیسی مکمل عورت کے بعد انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ کرنل صاحب کو چٹاخ پٹاخ قسم کی عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور مجھے تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ بچے کوئی بات نہیں کرتے باپ سے اس معاملے میں؟ میں نے پوچھا۔ میرا بیٹا تو ناراض ہو کر پاکستان ہی چھوڑ گیا، اچھا بلا یہاں بی ایس سی کر رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، اب خاک چھان رہا ہے دبئی میں، کسی کنسٹرکشن کمپنی میں معمولی سا ملازم ہے۔ انہوں نے بمشکل اپنے آنسو ضب کیے۔ بڑی بحث کیا کرتا تھا وہ باپ سے، کہتا تھا اگر آپ اس بےہودہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے تو کہیں چھپ چھپا کر مل لیا کریں، آپ کے یوں کھلے عام اس کے ساتھ رہنے سے ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، بہنوں کی زندگی پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو کیا جواب دیتے تھے اسے؟ میں نے پوچھا۔ جواب کیا دیتے، کئی کئی دن ادھر آنا ہی چھوڑ دیتے تھے، اپنے منشی کو بھیجتے تھے بس خرچہ دے کے ہم لوگوں کا، کبھی دل ہوا تو بیٹیوں کو ان کے اسکول جا کے مل لیا۔ اس پر میرے بیٹے کی بہنوں سے بھی لڑائی ہوئی، اس نے کہا، کیوں ملتی ہو ایسے باپ سے؟ یہ اسکول آئیں تو انکار کر دو باہر آنے سے۔ ان دونوں نے بھائی کی بات نہیں سنی، انہوں نے بے بسی سے بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ بس وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ یہ کہتی ہیں وہ آخر ہمارے ابو ہیں، ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ بیگم بخاری نے لگاتار بہتے ہوئے آنسوؤں کو دوپٹے سے پونچھا۔ تمہیں اپنے ابو سے بہت محبت ہے؟ میں نے لڑکیوں سے بہت پیار سے سوال کیا۔ دونوں خاموش رہیں۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ اس گفتگو کے دوران بھی ایک لفظ نہیں بولی تھی، بس کبھی کبھی مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ آنٹی تم سے کیا پوچھ رہی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ بیگم بخاری نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ دونوں پھر بھی چپ رہیں۔ بس جی، یہ ابو کی پیاری اور ابو ان کے پیارے ہیں۔ بد نصیب تو میں اور میرا بیٹا ہیں جو بیچارہ دھکے کھا رہا ہے پردیس میں۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھیں۔ بھابھی آپ انصاف کریں، وہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے، کہتا ہے مجھے تو ابو کے پیسے سے روٹی کھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی نے اٹھ کر ماں کو پانی کا گلاس لا کر دیا اور ذرا تیز لہجے میں کہا، امی آپ گھر چلیے، بہت دیر ہو گئی ہے، ابو بینک سے واپسی پر گھر چکر لگائیں گے، ابھی ہمیں یونیفارم اور کتابیں خریدنے بھی جانا ہے۔ چلتے ہیں ابھی، ماں نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ دونوں اٹھ کر باپ کو فون کرنے کے لیے لاؤنج میں چلی گئیں۔ مجھے ان کی شادی کی بھی بہت فکر ہے، انہوں نے بچیوں کی غیر موجودگی میں مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جلدی سے فارغ ہونا چاہتی ہوں اس کام سے، ابھی پڑھنے دیں انہیں، بہت چھوٹی ہیں، کم از کم بی اے تو کریں، میں نے مشورہ دیا۔ بی اے یہ لوگ شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، کرنل صاحب کی بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ابھی گھر میں رشتے موجود ہیں، میری سگی بہن اپنے بیٹوں کے لیے کہہ رہی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ کے بھانجے؟ میں نے پوچھا۔ بڑا تو پی آئی اے میں پائلٹ ہے اور چھوٹا کیپٹن ہے آرمی میں۔ بہت شریف سلجھے ہوئے بچے ہیں دونوں، سنجیدہ قسم کے، اس زمانے کے تو لگتے ہی نہیں۔ آپ جانتی ہیں میں ان دونوں کو لے کر اکیلی رہتی ہوں، ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں آج کل کے حالات سے۔ اب شکر ہے کہ اللہ نے میرے بہن کے دل میں نیکی ڈال دی ہے، ورنہ ان کے باپ کی بدنامی کی وجہ سے وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی دعا کرے، میں تو بس زندہ ہوں کہ انہیں رخصت کر سکوں، انہوں نے جاتے جاتے کہا۔ تم نے اپنی سہیلی کو فون کر لیا؟ میری ساس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیسے آئی تھیں؟ میں نے فون پر نازی سے پوچھا۔ آپ کو انوائٹ کرنے اپنے ہاں، اس جمعے کو 8 بجے آپ کو اور بھائی کو ہمارے گھر ضرور آنا ہے، رات کا کھانا ہے، نازی نے کہا۔ کیا کوئی خاص تقریب ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بس خاص ہی ہے، آ کر دیکھ لیجیے گا، نازی نے قہقہ لگاتے ہوئے اپنے مخصوص شرارتی انداز میں کہا اور فون رکھ دیا۔ جمعے کو ہم لوگ شاید 9 بجے کے قریب نازی کے ہاں پہنچے۔ اندر ڈرائنگ روم میں کرن صاحب کے چند قریبی دوست، ان کی بیگمات اور فلمی دنیا کے کچھ نامور ستارے جمع تھے۔ پھولوں سے سجے ہوئے ایک چھپر کھٹ پر کرنل صاحب کی دونوں بیٹیاں گلابی رنگ کے زرتار جوڑوں میں دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ میں دو معمولی شکل و صورت کے ایرانی نوجوان دولہا بنے لوگوں سے سلامیاں وصول کر رہے تھے اور تشکرم تشکرم کہتے جاتے تھے۔ مجھے حیران اور حواس باختہ پا کر کرنل صاحب کی بڑی بیٹی نے گھونگٹ میں ہلکا سا اشارہ کر کے مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ آنٹی آپ حیران ہو رہی ہیں نا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ تم ان لڑکوں کو جانتی ہو؟ میں نے آہستہ سا سوال کیا۔ ہاں یہیں مل چکے ہیں ان سے پہلے، آنٹی نازی نے ملوایا تھا، ان کے کزن ہیں نا۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ میں نے بچی سے دریافت کیا۔ دبئی گئی ہیں ہم لوگوں کا جہیز وغیرہ خریدنے، بچی نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انہیں پتا ہے اس معاملے کا؟ نہیں، لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا، پھر اچانک اپنا چہرہ اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت مضبوط لہجے میں بولی، آنٹی ہم نے امی کو بہت سمجھایا تھا کہ ہم ننیال میں شادی نہیں کرنا چاہتے، کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ آپ نہیں جانتی آنٹی ہمارے کزن کیسے بوروں کے سردار ہیں، زندگی والی کوئی بات ہی نہیں ہے ان میں، بس نبز چل رہی ہے، بڈھی روحیں، ابو کو بھی پسند نہیں وہ لوگ۔ اب دیکھیں نا یہ لوگ کتنے زندہ دل ہیں، کتنے ہنسوڑ، کتنے کھلے دل والے، خوش رہنا تو کوئی نازی آنٹی کے گھر والوں سے سیکھے۔ آپ کو پتا ہے ہم لوگ ہنی مون کے لیے یورپ جائیں گے، ان کا وہاں بھی بزنس ہے، بچی نے مسرت بھرے لہجے میں اطلاع دی، مگر میرا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر جیسے چپ سی ہو گئی اور دوبارہ سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بالکل خاموش رہی، پھر اس نے اسی طرح آنکھیں نیچے کیے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آنٹی اگر امی ابو کے آپس میں بنی نہیں تو اس میں امی کا بھی قصور ہے۔ اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں، ہماری امی ایک ویٹ بلینکٹ ہیں، اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہتے ہوئے مسکارے کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔
لیکن نہیں خواہ کوئی، شبنم شکیل صاحبہ کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد مجید۔